الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله بس ہماری فلسفہ مناسک حج و فلسفہ احکام حج سے متعلق تھی اور عرض ہوا کہ حج میں بہت ساری چیزیں اس سفر مقدس میں بعنوان احکام و مناسک ہیں، اگر انسان کو معرفت ہو اور آگاہ ہو ان کی حکمت اور فلسفے سے کہ میں کیوں یہ اعمال انجام دوں اور کس لیے مجھے دعوت دی گئی ہے اس عمل کے لیے، آثار اس عمل کے انسان کے وجود میں اسی سفر میں ہی نمایاں ہو جاتے ہیں اور پوری زندگی میں در حقیقت اثر حج انسان پر ظاہر ہوتا ہے۔ بہت سارے آثار ہیں جو ذکر کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک اثر حج کے لیے یہ بیان کیا گیا ہے کہ حج میں ایک جنم دیگر ہوتا ہے انسان کا، ایک ولادت مجدد ہے انسان کی۔ جس طرح سے پہلے ایک دفعہ ہم پیدا ہوتے ہیں شکم مادر سے اور پھر اس کے بعد رشد و نمو کرتے ہیں، نشو و نما کرتے ہیں اور ایک عمر کے ایک حصے پہ آ پہنچتے ہیں ہم، اسی طرح حج میں ایک ولادت جدید و ایک پیدائش دیگر ہے انسان کی۔ یہ پیدائش فقط چند اعمال انجام دے دینے سے نہیں واقع ہوتی بلکہ ان اعمال اور ان حرکات کی معرفت سے حاصل ہوتی ہے، توجہ کے ساتھ انسان اگر آگہی کے ساتھ انسان ان کو انجام دے۔ آغاز میں نقطہ اول، قرآن مجید نے یہ ذکر فرمایا کہ حج مستطیع کے لیے لازم ہے، انسان مستطیع پر، اور استطاعت کا معنی کیا تھا اور اجمالی بیان سر استطاعت کا آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ البتہ اگلی بات جو ہوگی بعض مناسک کی جب تفسیر ہوگی یا ان کے اثرات جب ذکر ہوں گے، ان میں بیشتر استطاعت کا معنی کھل کے سامنے آ جائے گا، یعنی ابھی استطاعت کا مفہوم پورے طور پہ نہیں کھلا اور اس مرحلے پہ کھل بھی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہمیں آگے بڑھنا ہے، وہ اعمال جو استطاعت پر موقوف ہیں جنہیں استطاعت سے مشروط قرار دیا گیا ہے، جب تک وہ اعمال ہمارے روشن نہیں ہوتے، ان کی حکمت و سر و فلسفہ ہمیں معلوم نہیں ہو جاتا، اس وقت تک استطاعت کا صحیح مفہوم اصلی کھل کے سامنے نہیں آئے گا۔ لیکن اتنا سا بیان شروع کے لیے استطاعت کے بارے میں۔ نقطۂ دوم، جب انسان مستطیع ہو جائے اور یہ فریضہ الہی انسان پر جب لازم ہو جاتا ہے اور بارگاہ خدا میں انسان ایک ذمہ دار انسان پہچانا جاتا ہے، ذمہ دار انسان کے طور پر شناخت پیدا کر لیتا ہے، اس کے بعد اب مرحلہ شروع ہوتا ہے سفر کا۔ سفر کے مرحلے میں سب سے پہلا مطلب قصد کرنا ہے، نیت کرنا ہے، ایک نیت کلی حج کی کہ میں، ایک تو ہر ہر مرحلے میں نیت ہے، یعنی آپ حج کا جو مثلا احرام باندھنے کی نیت کریں گے، احرام کے لیے غسل کریں گے اس کی نیت کریں گے، احرام کے لیے تلبیہ کہیں گے اس کی نیت کریں گے، پھر آ کر آپ طواف کرتے ہیں اس کی نیت کریں گے، نماز طواف میں اس کی نیت کریں گے، ہر ہر عمل کی الگ نیت ہے۔ لیکن ایک نیت ہے کلی عمومی، ایک جنرل نیت ہے جو آپ سفر کرتے وقت ذہن میں رکھتے ہیں؟ جب بھی کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ کہاں کی تیاریاں ہیں، کدھر جا رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ حج کے لیے جا رہے ہیں. بس یہ ذہن میں یہ رکھنا، تصور یا دل میں یہ بنا رکھنا، یہ نیت ہے. خود حج کا معنی بھی قصد ہے. لغت عرب میں حج عربی لفظ ہے، اردو فارسی میں استعمال ہوتا ہے یا دوسری زبانوں میں، لیکن بنیادی طور پر یہ عربی لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے. حج کا مطلب یعنی قصد کرنا، ارادہ کرنا کسی چیز کا، عزم کرنا کسی چیز کا، اس کو حج کہتے ہیں. حجہ یعنی قصد، حج کیا یعنی قصد کیا، اس نے ارادہ کیا کسی چیز کا. یہ تنہا عبادت ہے جو اس نام سے موسوم ہوئی ہے، یعنی اس عبادت کا نام ہی ارادہ رکھ دیا گیا ہے، اس کا نام ہی قصد رکھا گیا ہے. باقی کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس کا نام ارادہ اور قصد ہو. مثلا صلات، صلات کا معنی ہے دعا، لغوی معنی، لغت کے لحاظ سے، عربی لغت کے لحاظ سے نماز کا معنی، صلات کا معنی یعنی دعا. زکوٰۃ کا معنی یعنی پرورش. خمس کا معنی یعنی پانچواں حصہ. اور جہاد کا معنی یعنی کوشش، لغوی معنی کر رہا ہوں. اور حج کا لغوی معنی یعنی، یا صوم کا معنی یعنی سکوت، خاموشی. صوم یعنی خاموشی، چپ ساتھ لینا، اس کو صوم کہتے ہیں. اصطلاحی معنی شریعت میں جو بیان کیا گیا وہی ہے، لغتاً ان کے معنی یہ ہے عربی لغت کے لحاظ سے. تنہا عبادت ان ساری عبادات میں جس کے لیے نام تجویز کیے، چونکہ یہ نام ایک حادثاتی طور پر نہیں بن گئے ان عبادات کے لیے، ان ناموں کے پیچھے بھی ایک فلسفہ ہے. ہم کسی چیز کا جب نام چنتے ہیں یا انتخاب کرتے ہیں، رکھتے ہیں وہ نام، یا وہ نام تلفظ اچھا ہوتا ہے یا کسی اور اچھے آدمی کا نام ہوتا ہے، تو ہم اس کی دیکھا دیکھی اپنے لیے یہ نام انتخاب کر لیتے ہیں. یعنی مناسبت نام کی ہمارے لیے زیادہ اہم ہوتی ہے. جس کے لیے نام تجویز کر رہے ہیں اس کے ساتھ اس کی مناسبت ملاحظہ نہیں کرتے. مثلا بہت سارے نام ہم نے رکھے ہوئے ہیں. فرض کریں ایک کنجوس، خسیس، بخیل آدمی اپنا نام جواد رکھ لے. مثلا جواد کا معنی ہے بخشندہ، سخی، انفاق کرنے والا، بازل کرنے والا. لیکن ایک کنجوس آدمی اپنا نام رکھ لے. اب من جس مسمہ اور اسم میں آپس میں کوئی مناسبت نہیں ہے، یہاں کیوں رکھ لیا ہے؟ چونکہ کسی اچھے آدمی کا نام تھا، مثلا تاریخ میں مثلا معصومین میں سے ایک معصوم کا نام تھا، اس لیے اپنے لیے انتخاب کر لیا. لیکن من کے ساتھ اس کی کیا مناسبت بنتی ہے؟ مسمہ کے ساتھ اس کی کیا مناسبت بنتی ہے؟ ہمارے نام اکثر اس طرح کے ہیں، نام رکھ لیتے ہیں، لیکن جس کے لیے وہ نام رکھتے ہیں، جس عمل کے لیے، جس شے کے لیے، جس نقطے کے لیے، اس نام کی کوئی زیادہ اس سے مناسبت نہیں. اور بعض اوقات تو بالکل الٹا رکھتے ہیں، یعنی مسمہ کچھ ہوتا ہے، اسم اس کا کچھ اور رکھ لیتے ہیں. جیسے ایک لاغر آدمی مثلا ہوتے ہیں بعض، ایک آدمی ہے جو چلتے ہوئے بھی اس کے ایڑیاں آپس میں ٹکراتی ہیں، چل بھی نہیں سکتا، اتنا کمزور، لاغر، ضعیف، ناتوان، نڈال. وہ اپنا نام مثلا رکھ لے رستم، ہاں رستم خوب ایک پہلوانی کا ایک نام ہے نا، رستم. ہاں من آنم کے پدرم بود رستم مثلا، یا رستم بود پہلوان. رستم یعنی پہلوان، رستم یعنی ایک مردانگی، شجاعت، ایک اس طرح کی ایک چیز. خوب ایک آدمی جو اب نام دیکھیں رستم ہے اور آدمی کو دیکھیں وہ مثلا چلنے سے بھی معذور ہے. زیادہ تناسب نہیں ہوتا ناموں کے ساتھ. اور پھر بعض کلچر ایسے ہیں، جیسے ہمارا کلچر ہے، پاکستانی کلچر ہے یا ہندوستانی، ایک ہی کلچر ہے، تو زیادہ فرق نہیں ہے ہندی پاکستانی کلچر میں، بنیاد اس کی ایک ہی ہے. بعض رسومات میں فقط فرق ہے، وہ بنیادیں ایک ہی ہیں دونوں کی. اس کلچر میں بھی نام رکھنے میں کوئی تناسب نہیں دیکھا جاتا، بے مناسبت نام رکھتے ہیں بہت ساری چیزوں کے. یعنی اصل کوئی جوڑ نہیں ہوتا نام کا اور اسم کا اور مسمان. اول کوشش کرتے ہیں نیا نام ہو، کسی نے پہلے نہ رکھا ہو، ایک ایسا انوکھا نام رکھیں اور نیا نام رکھیں، جدت کی نام ہو مثلا، اور ماڈرن قسم کا نام ہو، اس طرح کی مناسبتیں ہم دیکھتے ہیں. لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ خود اس کے ساتھ اس کی کوئی مناسبت بنتی ہے یا نہیں بنتی. مثلا بعض خواتین مثلا اپنا نام رکھ لیتی ہیں عصمت یا معصومہ یا عفت رکھ لیتی ہیں نا، وہ اور دوپٹہ جو ہے وہ اصل دادی نے بھی نہیں کیا، نہ ماں نے کیا، نہ اس نے کیا، نام عفت رکھا ہوا ہے اپنا. اوریان گھومتی ہے بازاروں میں، عفت خاتون مثلاً، عفت زہرا مثلاً، عفت فلاں. عفت کہاں ہے تمہاری؟ بے عفت. اس کا نام ہونا چاہیے تھا بے عفت. بے عفت اپنا نام کیا رکھ لیتی ہیں؟ عفت خاتون مثلاً. تناسب ہونا چاہیے کوئی نام کے ساتھ. عفت اگر ہے تو پھر انسان میں عفت ہونی چاہیے، نظر آنی چاہیے، حیا نظر آنی چاہیے، عفت ہونی چاہیے. پساتمن ناموں میں اور اسم میں اور مسمہ میں کوئی آپس میں تناسب ہونا چاہیے. ہم تو خیال نہیں رکھتے، کلچر ہے ہمارا ایسا. مثلا جاہل کو علامہ کہہ دینا یا اس طرح کے، ہماری عادت ہے، عادتاً کہہ دیتے ہیں بہت کچھ. لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو نام جن معانی کے لیے اور جن معارف کے لیے انتخاب فرمائے ہیں وہ اس طرح سے بے مناسبت نہیں ہیں. جو بھی نام اللہ تعالیٰ نے تجویز کیا کسی بھی شے کا، اس کی مناسبت اس سے معنی کے ساتھ ضرور ہے. بے مناسبت نام کوئی بھی نہیں ہے، خواہ وہ کسی انسان کا نام خداوند تعالیٰ کی طرف سے وحی خدا کے ذریعے تجویز ہوا ہو، کسی کتاب کا نام تجویز ہوا ہو، کسی شے کا نام تجویز ہوا ہو خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، وہ بے مناسبت نہیں ہے. ان میں سے ایک نام ہے، ایک عبادت کا نام خداوند تبارک و تعالیٰ نے تجویز کیا، حج. اب یہاں چاہیے تھا کہ ہم ساری عبادتوں کے مثلا وجہ بیان کرتے کہ کیا مناسب، کیا تناسب ہے نام میں اور اس عمل میں یا اس مسمہ میں، کیا نسبت پائی جاتی ہے آپس میں، لیکن فرصت گزر جائے گی، ہمارے پاس وقت ویسے بھی کم ہے. اسی عبادت کو جس میں مشغول ہیں یا جو درپیش ہے انشاءاللہ ہم ان قریب جس کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں، ہم تیار ہو رہے ہیں انشاءاللہ، اسی کا صرف تذکرہ کریں اور اگلی بات کریں پھر ہم. حج یعنی قصد، حج یعنی ارادہ، یہ عبادت ہے. اس میں بہت کچھ کرنا ہے ہمیں، یعنی کئی مرحلے ہیں. اس میں اعمال بھی ہیں، اس میں اذکار بھی ہیں، اس میں حالات بھی ہیں، یعنی کئی چیزوں سے مرکب ہے یہ ایک عبادت. حالتیں بھی اس کا حصہ ہیں، اعمال بھی اس کا حصہ ہیں، افعال بھی اس کا حصہ ہیں، حرکات بھی اس کا حصہ ہیں، سکنات بھی اس کا حصہ ہیں، اذکار بھی اس کا حصہ ہیں. کچھ جوارحی کام ہیں، کچھ جوانحی کام ہیں. جوانحی کام یعنی قلبی کام ہیں، کچھ قلبی کام ہیں، کچھ ظاہری کام ہیں. اس پورے مجموعے کا نام حج رکھا گیا ہے. نام اس کا یعنی حج، یہ حج ہے. مثلا احرام باندھنا، احرام باندھ کے پھر تلبیہ کہنا، تلبیہ کر کے کچھ کام ترک کر دینا، کچھ افعال انجام دینا، پھر طواف کرنا، پھر نماز پڑھنا، پھر سعی کرنا، پھر قربانی کرنا، پھر وقوف کرنا، پھر واہ کرنا، پھر رمی جمرہ کرنا، یہ سب کا نام کیا رکھا؟ حج ہے، یہ حج ہے. وہ کیا مناسبت ہے اس کی حج کے ساتھ؟ اصل کام کیا ہے اور نام اس کا کیا رکھا ہے؟ وہ تناسب ہونا چاہیے نا کام میں اور نام میں. اور رستم کی طرح تو نہ ہو کہ لاغر کا نام، مثلا پتھر مار رہے ہیں ایک ستون کو، کنکریٹ کا ایک ستون ہے، اس کو پتھر مار رہے ہیں، اس کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ یہ حج، یہ حج ہے. ایک ایسے ایک لطیفہ نما مطلب کہیں، تنزیہ مطلب، یعنی ایک شخص نے خاص اصطلاحات ٹرم بنائی ہوئی تھیں. اس نے مثلا اچھے اچھے کھانوں کا نام عبادات کا نام رکھا ہوا تھا. مثلا وہ بریانی کا نام اس نے جا نماز رکھا ہوا تھا، اور چکن کا نام سجدگاہ رکھا ہوا تھا اس نے، اور مثلا بروسٹ کا نام اس نے تسبیح رکھا ہوا تھا، اور اس طرح ہر ایک کا ایک خاص نام رکھا ہوا. تو جب بھی کوئی مہمان آتا تو وہ اپنے نوکر کو کہتا کہ جا نماز تیار کرو، سجدگاہ تیار کرو، تسبیح تیار کرو. وہ بہت حیران ہوتے کہ ایسا متقی، ایسا پرہیزگار آدمی، جس جب بھی اس کے ہاں جائیں یہ مہر ہو، تسبیح ہو، سجدگاہ ہو، ان چیزوں کا اس نے خاص نام رکھے ہوئے تھے کہ مراد اس کی غلام سمجھتا تھا نوکر اس کا، کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے نہ. جب بھی کہیں حج، وہ یہ پتھر مار رہے ہیں، اب حج کر رہے ہیں، اس کا نام سے کیا تعلق ہے؟ حج کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، یعنی عزم کرنا. یہ کنکری پھینکنا اور ارادے میں کیا تناسب ہے آپس میں؟ احرام باندھنے اور قصد کرنے میں کیا تناسب ہے آپس میں؟ یہ جو کچھ کریں گے آپ انشاءاللہ دیکھ لیں گے، عملی طور پر انجام دیں گے. اس کا نام یہ کیوں رکھا ہے؟ کوئی اور نام رکھتے ہیں اس کا؟ حج کیوں کہا ہے اس کو؟ حج در حقیقت یہ نام اس پورے مجموعہ عمل کی، یہ اعمال کا، اذکار کا اور حالات کا، یہ جتنا بھی مجموعہ ہے جس کا نام حج رکھا ہے، بہت سارے کام بن جاتے ہیں مجموعی طور، چھوٹے بڑے ملا کے سب بیسیوں کام بن جاتے ہیں. قلبی جوارحی جوانحی. حج کہہ کر در حقیقت ان اعمال کی نوعیت اور ان کی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی یہ کس نوع کے اعمال ہیں، کس صنف کے اعمال ہیں، کس صنف کے اعمال ہیں، کس طرز کے اعمال ہیں. اعمال دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ اعمال ہوتے ہیں انسان ایسے ہی ریوڑ کی طرح، ریوڑ جس طرح چلتا ہے، جس بھیڑ چال، ریوڑ کی چال عام اردو میں اس کو یا اپنی ہماری لوکل زبانوں میں کہا جاتا ہے اس کو بھیڑ چال. اب بھیڑ نہ بھی دیکھی ہو تو بھیڑ چال تو سمجھ میں آتی ہے ہمیں بات کیا ہے، بھیڑ چال کس کو کہتے ہیں. بھیڑ چال یعنی ہاں حرکت کرنا لیکن ہدف نہ ہو، مشخص نہ ہو، اور دیکھا دیکھی، آغا کے بقول کے دیکھا دیکھی حرکت کرنا، جدھر اگلی بھیڑ جا رہی ہے دوسری بھی اس کے پیچھے جا رہی ہے. اگر پچھلی بھیڑ سے پوچھو کہ کدھر جا رہی ہے، وہ کہتی ہے جدھر وہ اگلی جا رہی ہے، اور اگلی سے پوچھیں کدھر جا رہی ہے، وہ کہتی ہے جدھر پچھلی جا رہی ہے، اور دونوں سے پوچھو کدھر جا رہی ہیں تو دونوں کو کوئی معلوم نہیں ہے کہ کہاں جا رہی ہیں. اور بھیڑ چال کے بہت سارے انداز ہیں، بہت ساری خصوصیات ہیں اس کی. اگر ایک بھیڑ مثلا کھائی میں گر گئی تو دوسری عبرت نہیں لیتی اس سے، اس کو بھی ضرور اس کھائی میں گرنا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں کہتی کہ یہ گر گئی ہے تو میں یہاں سے ہٹ جاؤں، پیچھے ہٹ جاؤں، نہ. بھیڑ چال کا مطلب یہی ہوتا ہے. انسان جب زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے تو دو قسم کی زندگی ہے انسان کی، یا جتنے انسان ہیں مثلا ان کو اگر تقسیم کریں تو دو حصوں میں بٹ جائیں گے. ایک وہ انسان ہیں جو ریوڑ کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، یعنی بھیڑ چال کی زندگی ہے، اور ایک وہ انسان ہیں جو ارادی زندگی بسر کرتے ہیں. بھیڑ چال کے مقابلے میں جو نقطہ ہے، اپوزٹ حالت جو ہے اس کی، وہ ارادی زندگی ہے، قصدی زندگی، ارادہ کرنا. ارادہ کرنا یعنی پہلے سمجھنا کسی چیز کو، چونکہ ارادے کے لیے علم ہونا ضروری ہے. آپ اس چیز کا ارادہ ہی نہیں کر سکتے جس کا آپ کو علم نہیں ہے. مثلا آپ کو نہیں معلوم اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، آپ اس کا ارادہ بھی نہیں کر سکتے. جن چیزوں کا آپ کو علم ہے ان کا ارادہ ہوتا ہے، آپ کرتے ہیں. ارادہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک انسان کو پہلے علم ہو، بس معرفت ہو انسان کو پہلے، معرفت ہونے کے بعد پھر انسان اس کا ارادہ کرتا ہے. ایک زندگی ہے ارادی، قصدی زندگی. انسان علم پیدا کرتا ہے، پھر ان چیزوں کا ارادہ کرتا ہے، پھر اس ارادے کے تحت انسان حرکت کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں حرکت ارادی، حرکت قصدی یا حرکت ارادی. اگر انسان کا ارادہ نہ ہو شمار اس میں اور علم نہ ہو، صرف اس لیے یہ کام کر رہا ہوں چونکہ اس نے کہا ہے یا اس نے کیا ہے، اس کو دیکھ کر اگر میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ سب کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں اور سب کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کوئی فائدہ تو ہو گئی جو سب جو کر رہے ہیں. تو اب یوں تو نہیں کہ جہاں سب کام کر رہے ہوں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جب سب کر رہے ہیں تو چلو میں بھی کروں، جا کر دیکھوں جو ان کو حاصل ہوگا وہ مجھے بھی حاصل ہو جائے گا. یہ ریوڑ کی چال ہے، یہ بھیڑ چال ہے. روٹین، کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم معمول کی زندگی میں ایک مرض میں سب مبتلا ہو جاتے ہیں، ایک آفت زندگی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہ روٹین ہے. زندگی جب روٹین بن جائے آفت زندگی ہے، آفت انسانیت ہے، آفت مقصد خلقت روٹین میں آ جانا ہے. جب ہم روٹین عادات کے تحت زندگی بسر کرنا شروع کر دیں، وہی سرکل زندگی کا جب بنا لیں ہم، مثلا کھانا، پہننا، میلا کرنا، دھونا، پھر پہننا، پھر میلا کرنا، پھر دھونا، ایک سرکل ہے نا یہ، یعنی اسی میں ایک دائرے میں سب کچھ گھوم رہا ہے. اٹھنا، منہ دھونا، آفس جانا، پھر واپس آنا، پھر صبح شام کرنا، شام کو صبح کرنا، پھر آفس جانا، پھر گھر آنا، پھر لوٹنا، یہ ایک سرکلر زندگی انسان کی، دوری زندگی اس کو کہیں ہم. اس زندگی میں آگے نہیں بڑھتا انسان. یہ روٹین میں جب انسان آ جاتا ہے تو وہ زندگی نہ چاہتے ہوئے بھی بھیڑ چال بن جاتی ہے. روٹین کی زندگیاں بھیڑ چال ہیں، ریوڑ کی طرح ہیں، یعنی قصدی اور ارادی زندگیاں نہیں ہیں. یعنی یہ کہ جو کچھ ہم روٹین کی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم خود نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ کروا رہا ہوتا ہے ہم سے، کوئی کروا رہا ہوتا ہے. کون؟ ماحول. یہ ماحول ہے، ثقافت ہے، رسم ہے. ہمارے یہاں تو یہ کرنا رسم، اس کام کا کیا فائدہ ہے کہتے ہیں رسم ہے. یہاں مثلا شادی کرتے ہیں، شادی میں بہت سارے کام کرتے ہیں ہم، سوائے شادی کے سب کچھ کرتے ہیں اس میں، شادیوں میں، سوائے شادیوں کے ہر کام ہوتا ہے اس میں. وہ کیوں کرتے ہیں یہ کام؟ کہتے ہیں کہ اس میں رسم ہے. مثلا شادی میں مائیوں, وہ مائیاں ہوتی ہیں, مائیوں ہوتی ہیں, اس میں کیوں کرتے ہیں؟ یہ رسم ہے, یہ روٹین, یہ بیڑ چال ہے, ریوڑ. ایک بیڑ نے یہ کام کیا, وہ دوسری بیڑیں اب یہ کام کریں گی. یہ ریوڑ کی زندگی ہے, یہ کرنا ہے ہمیں. کیوں کرنا ہے آخر بتاؤ؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے, قصہ کیا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے, اس کا نقصان کیا ہے, یہ کیوں ضروری ہے اس میں؟ اس لیے کہ سب کرتے ہیں, اگر ہم نے نہیں کیا تو یہ کہیں گے دیکھو انہوں نے رسومات پہ عمل نہیں, رسومات توڑ دی. یہ بیڑ چال. کھاتے اس طرح سے ہیں جس طرح دوسرے کھاتے ہیں, پہنتے اس طرح سے ہیں جس طرح دوسرے پہنتے ہیں, دوسروں کو دیکھ کر اپنی حرکات کا انداز بناتے ہیں, اپناتے ہیں ہم. یہ ریوڑ کی طرح, یہ بیڑ چال ہے. بھیڑ چال انسان کو حیوان ہی بناتی ہے, ریوڑ کی زندگی انسان کو ریوڑ ہی بنا دیتی ہے. اس ریوڑ کو یہ کہا گیا کہ آپ اس روٹین کی زندگی سے نکلیں, ترک کریں سب کچھ, اپنا شہر, اپنا دیار, اپنے اہل, اپنے عیال, اپنی حویلی, اپنا کاروبار, اپنا بزنس, سب کچھ چھوڑیں, ایک دفعہ دستبردار ہو جائیں, ہر چیز چھوڑ کر اور قصد کریں آپ, ارادہ کریں آپ. یعنی روٹین کی زندگی, عادت کی زندگی, بھیڑ چال کو چھوڑ کر قصدی حرکت شروع کریں, ایک دفعہ ارادہ کر کے کچھ کریں, ارادہ کا ارادی کام کرنے کی مشق کریں, پریکٹس کریں, سوچیں, سوچ کر ارادہ کریں, ٹھانیں, عزم کریں, اور عزم کو مصمم کریں اور پختہ کریں, اور پھر عزم کے ساتھ آپ چلیں آگے, حرکت کریں. ایسے نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو حالات کے دوش پہ چھوڑ دے, حالات کے دھارے پہ چھوڑ دے کہ کہیں تو پہنچا دیں گے مجھے. ہوتے ہیں کچھ لوگ ایک سسٹم میں آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم اس حالات کے دھارے میں, ایک سیلاب کا ریلا ہے, سیلاب کے ریلے میں آ گئے, یہ ریلا کہیں تو پہنچائے گا جا کر. سیلابی ریلے عموماً پٹکتے ہیں جا کر, پہنچاتے نہیں ہیں, پٹکتے ہیں, اور سخت پٹکتے ہیں جا کر, اور وہ بھی چٹانوں سے جا کر پٹکتے ہیں, وہ بھی ٹیلوں سے جا کر پٹکتے ہیں, وہ بھی آبشاروں میں جا کر پھینکتے ہیں. جن لوگوں نے اپنے آپ کو حالات کے دھارے پہ چھوڑ دیا ہوتا ہے, حالات کے رخ پہ چھوڑ دیا ہوتا ہے, پانی کے بہاؤ میں بہنا, اس کے لیے قصد کی ضرورت نہیں ہے, صرف اپنے آزار ڈھیلے چھوڑ دو, پانی خود آپ کو بہا کر لے جائے گا, اور پٹکے گا جا کر, اور سخت پٹکے گا. ارادہ کہاں کرنا پڑتا ہے, نیت کہاں کرنا پڑتی ہے, قصد و عزم و جزم کہاں کرنا پڑتا ہے؟ جب بہاؤ کے خلاف حرکت کرتا ہے انسان, جو پانی ادھر بہ رہا ہے اور ہم نے ادھر حرکت کرنی ہے. جو پانی کے بہاؤ پہ حرکت کرتے ہیں وہ بھیڑ چال چلتے ہیں, وہ ریوڑ کی چال چلتے ہیں, قصدی حرکت نہیں ہے. قصدی حرکت وہ ہوتی ہے جو پانی کے بہاؤ کے خلاف حرکت کریں. سر اس میں اب آپ کو مقاومت دکھانی ہے. پانی کا بہاؤ ہے, پانی کا پریشر ہے, پانی کا فشار ہے, آپ کے قدم اکھڑیں گے, اور پانی جو کچھ بہا کر لا رہا ہے وہ سب کچھ ٹکرائے گا آپ سے. اس میں درختوں کے تنے بہہ رہے ہیں, اس میں پتھر آ رہے ہیں, اس میں چٹانیں آ رہی ہیں, اس میں مختلف چیزیں بہہ کر گھاس جھاڑیاں آ رہی ہیں, وہ سب کے سب آپ کو ٹکرا کر آپ کے عزم و حوصلے کو سست کرنے کے لیے ٹکراتی ہیں آپ سے. لیکن اب یہاں آپ کے عزم کا امتحان ہو رہا ہے. ہر درخت کا تنا ٹکرانے کے بعد آپ نے اپنی نیت بدلی نہیں ہے, اس کا مطلب یہ کہ مضبوط ارادہ کیا ہے.
سبحان اللہ.
اس کا مطلب یہ بہت قوی ارادہ کیا ہے, قوت ارادی آپ کے اندر بڑھانا مقصود ہے. اس وجہ سے یہ جتنے اعمال ہیں, یہ پورا مجموعہ, یہ کیوں عرفہ جا رہے ہیں؟ جو سب جا رہے ہیں. وہ کیوں یہ احرام باندھے ہیں؟ چونکہ سب باندھ رہے ہیں. قاضی صاحب نے کہا باندھ لو, ہم نے باندھ لیے ہیں. یہ تو قصد نہیں ہے, یہ تو بھیڑ چال ہو گئی ہے. کیوں باندھ رہے ہیں؟ خدا آپ کو, اس کا نام حج ہے. حج, حج یعنی قصد, یعنی ارادہ, یعنی نیت, یعنی سوچ. پہلے سمجھو, کھڑے ہو کر غور کرو کہ کیوں کروں میں یہ کام, پھر ارادہ کرو, خود ارادہ کرو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اس کے لیے علم کی ضرورت, چونکہ بغیر علم کے ارادہ نہیں ہو سکتا. اس چیز کا ارادہ ہو ہی نہیں سکتا جس کا انسان کو علم نہ ہو. یہ در حقیقت ہمیں ایک تین روزہ, چونکہ اصل حج تین روزہ ہے, باقی اس کے مقدمات ہیں, کچھ تعقیبات ہیں اور کچھ اس کے مقدمات ہیں. جس طرح نماز پڑھتے ہیں نا, پہلے وضو کرتے ہیں بعد میں تسبیح. وضو اور تسبیح جوز نماز نہیں ہے, ایک مقدمہ ہے, ایک اس کی تعقیبات ہیں. حج کے بھی کچھ مقدمات ہیں, کچھ اس کی تعقیبات ہیں. اصل حج وہ تین روزہ ہے, حج اکبر. وہ تین روزہ عمل, اس کے لیے یہ سب کچھ ہم تیاری کرتے ہیں. تین روزہ کام سے ہمیں در حقیقت خداوند تبارک و تعالی نے روٹین کی زندگیوں سے، بھیڑ چال سے نکال کر قصدی اور ارادی زندگی بسر کرنے کا دروازہ ہم پہ کھولا ہے کہ تم حیوان نہیں ہو، انسان ہو، اور انسان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ بھیڑ چال کی زندگی بسر کرے، روٹین کی زندگی بسر کرے. انسان کی شان یہ ہے کہ وہ ارادی زندگی بسر کرے، قصدی زندگی بسر کرے. ہر ہر چیز میں اس کا ارادہ کار فرما ہونا چاہیے، ہر ہر نقطے پہ اس کا عزم ہونا چاہیے. نہیں یہ کہ سب جا رہے ہیں میں بھی جا رہا ہوں، اب یہیں پر جو کام کیا تھا ہم نے روٹین سے نکالنے کے لیے، خود اس میں روٹین بنا لیا، اس کو خود اس کو بھی روٹین بنا لیا ہے. کچھ کام ہے نہیں، خود حج میں آ کر بھی دیکھا دیکھی کیے جاتے ہیں. مثلا ابھی بالفعل حال حاضر میں جو اعمال درپیش ہیں ہمیں، عمرے کرنا. اب کیوں عمرے کرتے ہیں؟ وہ کاروان کر رہا ہے، ادھر سے ایک آدمی خبر حرم میں ملتا ہے، جی آپ نے کتنے عمرے کیے؟ ہم نے تو 10 کر لیے. اور جی ہمیں تو ابھی تک 2 بھی نہیں کروائے انہوں نے. پھر آ کے ادھر کمرے میں، یہ کوئی کاروان ہے، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ یہاں تو وہ 10 کر چکے ہیں اور ہم ابھی تک 2 بھی نہیں کیے. یعنی اس بھیڑ کو افسوس ہو رہا ہے کہ وہ بھیڑ آگے نکل گئی ہے، اس کے 2 نمبر 2 پوائنٹ اس کے آگے بن گئے ہیں. یہ آپ کو اس لیے روٹین سے نکالا تھا کہ یہ کام نہیں کرنے ہیں، چونکہ وہاں تو یہی تو وہاں کر رہے تھے آپ، اسی پر تو ساری زندگی بنائی ہوئی تھی آپ نے. اس کے گھر صوفہ ہے، میرے گھر بھی صوفہ ہونا چاہیے. اس کا یہ جوڑا ہے، میرا بھی یہ جوڑا ہونا چاہیے. اس کا یوں گھر ہے، میرا بھی یہ گھر ہونا چاہیے. اس کی یہ گاڑی ہے، میری بھی یہ گاڑی ہونی چاہیے. وہ فلاں شہر میں سفر کے لیے گئے، میں بھی سفر کے لیے. وہ اپنے بچوں کو دیکھیں، کسی زمانے میں بچوں کے لیے پڑھایا جاتا تھا، آج کل بچوں کو والدین کے لیے پڑھاتے ہیں. یعنی بچوں کا پڑھنا والدین کا اسٹیٹس ہے نہ کہ کسی زمانے میں کہتے تھے بچوں کی تعلیم بچوں کا مستقبل ہے، آج کل بچوں کی تعلیم والدین کا اسٹیٹس ہے کہ سٹی اسکول میں پڑھائیں گے تاکہ والدین کا سارا سر اونچا رہے. اب بچے پہ کیا گزر رہی ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، والدین کا سر ذرا تھوڑا گردن اونچی ہو جائے. سے اسی سے تو نکالا تھا کہ یہ کام نہ کرو کہ دیکھا دیکھی اس نے بچے کو فلاں اسکول میں ڈالا، میں بھی اسکول میں ڈالوں گا. اب انہوں نے ڈالا، ڈالنے تو آپ کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ روٹین کی زندگی کا ایک نقصان ہے، اور سخت نقصان ہے. وہ کیا ہے؟ ایک عام محاوراتی ضرب المثل سے میں اس کو آپ کی خدمت میں عرض کروں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایک محاورہ ہے نا، تھپڑ مار کے منہ سرخ کرنا، گال اپنی. یعنی کسی نے دیکھا تھا ایک صحت مند آدمی، صحت کی وجہ سے اس کے گال سرخ تھے، کھاتا پیتا تھا، اس کے صحت کے اصولوں کو رعایت کرتا تھا. مثلا جو چیزیں کھانی کی تھیں وہ کھاتا تھا، جو نہیں کھانی کی تھیں وہ نہیں کھاتا تھا، لہذا صحت تھی اس کی. اس نے دیکھا کہ گال سرخ ہیں اس کے، تو میرے گال زرد ہیں. اس نے بیٹھ کر وہاں پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے تاکہ میرے گال بھی سرخ ہو جائیں. وہ لال تو ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن تھپڑ مار کے جو صحت بنائی جائے اس کے ساتھ درد بھی ہوتا ہے. تھپڑ مار کے جو گال سرخ کیا جائے، سرخ تو ہو جاتا ہے، سرخی تو آ جاتی ہے، لیکن درد بھی ساتھ آتا ہے. یہاں سے آپ دیکھیں اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ہم اپنے اطراف کے لوگوں کی زندگیوں کو دیکھیں، ہم کتنی درد مند زندگیاں ہیں، کتنی درد بھری زندگیاں ہیں، ہے نا؟ درد مند لوگ تھوڑے نہیں ہیں، درد بھری زندگیاں تھوڑی نہیں ہیں. ہر دوسرا آدمی درد مند ہے. تو ٹولیں ذرا لوگوں کو جا کر، اسی اپنی ہی ابھی سفر ہے، اسی میں دیکھیں لوگ اپنے اپنے درد جب بیان کرنا شروع کریں گے، یہ کس کا درد ہے؟ یہ زندگیوں، یہ کیوں درد مند زندگیاں ہیں؟ کیوں رنجور ہیں؟ یہ ان تھپڑوں کا درد ہے جو مار مار کے اپنے گال سرخ کیے ہیں، یہ اس تھپڑ کا درد ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ کرائے کے گھر، بعض لوگوں کے اپنے گھر نہیں ہیں، کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں. بعضوں کے اپنے گھر ہیں، کرائے کے گھروں میں بعض رہتے ہیں. وہ بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انسان کسی کا، جیسے ابھی ہم ہوٹل میں کرائے پہ رہ رہے ہیں، بلڈنگ کسی کی ہے، ہوٹل کسی کا ہے، بیڈ کسی کا ہے، لیکن ہم رہ رہے ہیں. مہم یہ ہے کہ کسی کے گھر میں ہوں یا کہ اپنے گھر میں ہوں، اپنی زندگی بسر کریں. ہم اپنی زندگی بسر کریں، فرق نہیں پڑتا کرائے کے گھر میں رہیں لیکن زندگی اپنی بسر کریں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں اپنے گھروں میں رہ کے کرائے کی زندگی بسر کرتے ہیں، اپنے گھروں میں کرائے کی زندگی بسر کرتے ہیں. کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یعنی دوسروں کی ادا اپناتے ہیں اپنے گھروں میں رہ کر، اپنی زندگی نہیں گزار رہے ہوتے، کسی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. رہتے اپنے گھر میں ہیں لیکن زندگی کسی اور کی بسر کر رہے ہیں، اور کی زندگیاں گزار رہے ہیں. چونکہ مثلا یہی کہ فلاں اپنے بچے کو اسکول میں پڑھاتا ہے میں بھی اس اسکول میں پڑھاؤں گا، خوب یہ کسی کی ادا اپنا رہے ہیں آپ، فلاں یہ کھاتا ہے میں بھی یہ کھاؤں، وہ فلاں شہر میں سفر کر رہے ہیں ہم بھی فلاں شہر میں سفر کرنا ہے، وہ یہ تو کسی کی زندگی آپ گزار رہے ہیں، ہر انسان کی اپنی زندگی، اپنی زندگی گزارے ہیں آپ، اپنا لباس پہنے تو جچتا ہے، کسی کا لباس پہنے انسان کارٹون نظر آتا ہے، صاف پتہ چل جاتا ہے کہ کسی کا پہن کے آئے ہیں، بسا اوقات ہوتا ہے نا اپنا دھلا ہوا نہیں ساتھی کا پہن لیا، تو پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جو دیکھتا ہے آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ پاجامہ کسی اور کا ہے، وہ قصہ ہے نا معروف کہ چودھری صاحب نے پاجامہ کسی نہیں تھا صاف ان کا، کسی کا پہن لیا، تو وہ جہاں بھی تعارف کراتے کہ یہ اپنے علاقے کے چودھری صاحب ہیں اور یہ بڑے لینڈ لارڈ ہیں، بڑے مالدار ہیں، لیکن پاجامہ میرا ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، دیکھتے ہی لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ زندگی کسی اور کی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ اپنی زندگی بسر نہیں کر رہے، اپنے گھروں میں کرائے کی زندگیاں بسر کرنا، کچھ لوگ ایسے ہیں کرائے کے گھروں میں اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں، یہ کام ہم روزمرہ روٹین کی زندگی میں کر رہے تھے، یعنی اپنے گھروں میں رہ کر کرائے کی زندگیاں بسر کر رہے، لوگوں کی زندگیاں اپنے گھروں میں رہ کر بسر کر رہے، یعنی ہم اپنے بچے کو اس طرح دیکھنا چاہتے ہیں جس طرح دوسرے کا بچہ ہے، آپ اپنے بچوں کو اپنا بچہ بنائیں، نہ کہ اپنے بچوں کو دوسروں کا بچہ بنائیں، اس روپ میں نہ دیکھیں، آپ کا بچہ آپ کا بچہ ہے، ان کا بچہ ان کا ہے، آپ کی زندگی آپ کی زندگی، اس کی زندگی اس کی زندگی ہے، یہ کام وہاں کر رہے تھے، اور یہ آفت زندگی ہے، اسی سے میں نے پہلے بھی کہا تھا نا، یہ حج جس طرح روزہ وہیں رکھوایا جاتا ہے، مثلاً فرض کر لیں کہ ہم جس شہر میں ہیں پنجاب میں ہیں، تو پنجاب میں بھی روزہ رکھوایا گیا، ہم سے تو نہیں کہا گیا کہ روزہ رکھنے کے لیے پشاور جاؤ، کہا کہ جس گاؤں میں ہو، جس جگہ پر ہو، جس شہر میں ہو، وہیں پہ روزہ رکھو، وہیں نماز پڑھو، وہیں زکات دو، وہیں قومس، وہیں سب کچھ، لیکن حج وہاں نہیں ہوگا، کیوں؟ یہ بھی وہیں کروا دیتے ہم سے، یہ بھی وہیں ہو سکتا تھا، یوں تو نہیں مشکل تھا، وہیں پر حج ہو جاتا، لیکن وہاں نہیں کروایا گیا، کہا ادھر آؤ حج کرنے کے لیے، اس لیے کہ وہ جو عبادتیں ہم وہاں کرتے ہیں، وہ عبادتیں بھی ہماری روٹین کا حصہ بن گئی ہیں، اس روٹین کو توڑنے کے لیے، اس روٹین سے نکالنے کے لیے، یعنی بھیڑ چال اور ریوڑ چال ختم کرنے کے لیے ہمیں الگ کیا گیا، نکالا گیا اپنے دیش سے، اپنے گھر سے، اپنے وطن سے، اپنے معمولات سے، معمولات ہر انسان کے معمولات ہیں نا، جس میں ہم روزمرہ مشغول ہیں، ان معمولات کو چھڑوایا گیا ہم سے، اس میں ایک سب سے بڑی آفت یہ بھیڑ چال ہے، اب ہم وہی کام روٹین جو وہاں کرتے تھے وہی آگے اب یہاں شروع کر دیں، یہاں بھی دیکھا دیکھی، وہ یوں کر رہے ہیں لہذا ہم بھی یوں کریں، وہ اس دروازے سے جاتے ہیں ہم بھی اس دروازے جائیں گے، وہ اتنے عمرے کرتے ہیں ہم بھی اتنے عمرے کریں، نہ یہ تو حج نہیں ہے، چونکہ حج کا معنی ہے قصد، نہ حج کا معنی ہے دیکھا دیکھی، جو دیکھا دیکھی کریں گے اس کا تو نام ہی حج نہیں ہے، چونکہ حج کا معنی ہے قصد، ارادہ، ارادہ یعنی علم، ارادہ یعنی معرفت، یعنی پہلے سمجھو، پھر اس کی نیت کرو، پھر اس کو ٹھان لو، پھر اس کو قصد کرو، پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیوں کر رہا ہوں یہ کام، یہ عمل ہو جائے گا ہمارا قصدی عمل، تاکہ جب ہم واپس جائیں تو پھر روٹین کی زندگی بسر نہ کریں، یہ تین روزہ مشقیں کافی ہیں انسان کے لیے، تین روزہ مشق کافی ہوتی ہے انسان کے لیے کہ عمر بھر روٹین کی زندگی سے نکل کر ارادی اور قصدی زندگی بسر کریں، در حقیقت دین ہے ہی ایک قصدی چیز، چونکہ انسانیت کا مقام، انسانیت کی شان یہ ہے کہ قصدی اور ارادی زندگی بسر ہو، ہر ہر قدم قصد اور ارادے سے اٹھائیں، ہر چیز کا ہمارے پاس جواز ہونا چاہیے، بیٹھنے کا جواز ہو، مثلا یہاں کیوں بیٹھے ہیں پتہ ہو کہ کیوں بیٹھے ہیں، جواز ہونا چاہیے کیوں بیٹھے ہیں، کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کا بھی جواز ہونا چاہیے، ہر کام کا ایک جواز ہونا چاہیے، جس کام کا جواز یہ نکلا کہ چونکہ وہ کر رہے ہیں یہ انسانی زندگی نہیں ہے، یہ بھیڑ چال ہے، یعنی جہاں بھی ہم یہ کہنے پہ آ گئے کہ چونکہ انہوں نے کیا ہے ہم بھی کر رہے ہیں، یہ انسانی شان سے گر جاتے ہیں یہاں پر، لہذا حج ہمیں ارتقا دیتا ہے، ہمیں روٹین سے نکال کر قصد و ارادے کی حد تک پہنچاتا ہے، اس وجہ سے اس پوری عبادت کا نام حج رکھا گیا ہے، بہت تناسب ہے اس نام کا اور اس کام کا جو ہم سے لیا جا رہا ہے۔ تیسرا نقطہ، استطاعت کے بعد اور اس قصد و نیت کے بعد اب گھر سے نکلنا ہے، آغاز سفر ہے، حضرت امام صادق علیہ السلام شخص نے نیت کی، حج کی اور امام سے یا رخصت ہونے کے لیے وداع کے لیے تو امام علیہ السلام نے اس کو آداب بتائے حج کے، اور ضمن آداب اسرار بھی بتائے. پہلے عرض کیا تھا تین علم چاہیے تاکہ حج مکمل ہو انسان کا، احکام حج، آداب حج، اسرار حج. اگر فقط آداب حج، فقط احکام حج جانتے ہیں، یعنی حج کی پہلی کتاب جیسے اردو کی پہلی کتاب ہے، یہاں تو لکھا ہوتا ہے لہٰذا منتظر ہوتے ہیں کہ اردو کی دوسری کتاب بھی موجود ہے، لیکن یہاں پہلی کتاب بھی آخری کتاب لکھ دیتے ہیں کہ یہ آخری کتاب ہے نا. احکام حج، پھر آداب حج، و پھر اسرار حج. ہماری گفتگو ابھی اسرار حج میں ہے. آداب کا تذکرہ بھی ضمنی ہے اور احکام کا تذکرہ بھی ضمنی ہے، چاہے کہ چونکہ انہی احکام کے اسرار ہیں اور انہی آداب کے اسرار ہیں. امام علیہ السلام کے پاس شخص حاضر ہوا تو امام علیہ السلام نے اسے آداب حج بتائے، احکام حج کا ضمنی تذکرہ کیا اور اصل میں آداب حج بتائے، لیکن ضمن میں پھر اسرار بھی سامنے اس کے رکھے اور بیان کیے اس کے لیے کہ اسرار کیا ہیں حج کے. اس شخص سے یہ کہا کہ اب جب کہ تم گھر سے نکل رہے ہو تو کیا کرو، چند کام ہیں، اب تو ہم تو نکل آئے ہیں، یہ باتیں وہاں کرنے کی تھیں جو ابھی میں یہاں کروں، لیکن فرق نہیں پڑتا، ابھی بھی ہم نے حج شروع نہیں کیا، جب یہاں سے نکلیں یا یہی ہو سکتا ہے، ہاں یعنی یہاں بھی تلافی کر سکتے ہیں، ابھی ہم نے بہت ساری چیزیں نہیں چھوڑی ہیں، ابھی مٹی کا گروندا چھوڑ کر آئے ہیں. ابھی کیا کیا ہم نے، مٹی کا خاک کا گروندا چھوڑ کر، وہ گھر مٹی اور اینٹوں کا جو بنا ہوا تھا وہ ترک کیا ہے، ابھی اپنا اصلی گھر ترک نہیں کیا، ابھی ہم نے اصل سفر شروع ہی نہیں کیا. سفر کون سا، حج یعنی قصد، کس کا قصد، ہر قصد میں ایک مقصود ہوتا ہے، بغیر مقصود کے قصد نہیں ہوتا، ہر ارادے میں ایک مراد ہوتی ہے، بغیر مراد کے ارادہ نہیں ہوتا. وہ ہم حج کرو یعنی ارادہ کرو یعنی قصد کرو، کس کا قصد کریں. ابھی تو ہم نے مکہ کا قصد کیا تھا اور مکہ کا قصد کرنا حج نہیں ہے. ہم نے اپنا گاؤں چھوڑا مکہ آنے کے لیے، ایئرپورٹ آنے کے لیے، ٹھیک ہے چھوڑ دیا مٹی کا گھر، لیکن ابھی بہت سارے گھر ہیں جو چھوڑنے ہیں، ان سے ابھی نہیں نکلے، بہت سارے بیت ہیں جن میں ابھی تک بسیرا ہے، اور جب تک ان گھروں سے نہیں نکلے گے حج شروع ہی نہیں ہوگا. وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، جو اپنے بیت سے نکلے اللہ کی طرف، اور وہ بھی ہجرت کرے. ہجرت سفر میں اور ہجرت میں فرق ہے. ہم سفر حج پہ نہیں آئے، یہاں بھی تھوڑی تصحیح کر لیں، ہم یہ سفر حج نہیں ہے، ہم مسافر نہیں ہیں، چونکہ اگر مسافر ہوئے تو حج نہیں ہوگا. حج سفر نہیں بلکہ ہجرت ہے، حج سفر نہیں بلکہ ہجرت ہے، ہجرت ہے سفر. کس کی طرف ہجرت؟ خدا کی طرف. وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، ایک ہجرت إِلَى اللَّهِ ہے، ہجرت بسو یہ خدا، ہجرت یعنی ترک کرنا، ہجرت یعنی چھوڑنا. عربی زبان کا لفظ ہے ہجرت بھی، اگرچہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، آپ اردو اس کا استعمال ابھی نہ ذہن میں، اس کی طرف نہ ذہن دوڑائیں، عربی استعمال اس کا، عربی میں ہجرت کا معنی ہوتا ہے ترک کرنا، ترک کر. ترک دو طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں، ایک چیز ترک کر جاتی ہے پھر ارادہ ہوتا ہے وہاں لوٹنے کا، ایک شے ہوتی ہے جس کو ہم چھوڑ آتے ہیں لیکن وہیں سے ہوتا ہے کہ واپس یہیں پر آئیں گے. اگر اس طرح سے انسان نکلے، کسی چیز کو چھوڑ کر آئے اور ارادہ پھر لوٹنے کا ہو، اس کو سفر کہتے ہیں، اس کو سفر کہتے ہیں. بس مسافر وہ ہوتے ہیں جو گھروں سے نکلتے ہیں اور پھر لوٹ کر گھروں میں آ جاتے ہیں، یہ مسافر ہوتے ہیں. مہاجر کون ہوتے ہیں؟ مہاجر وہ ہوتے ہیں جو جس نقطے کو ایک دفعہ چھوڑ دیں پھر اس کی طرف لوٹ کر نہیں آتے. ہجرت یعنی ترک کر دینا، چھوڑ دیا، بس چھوڑ دیا. ہم اگر خدا کی طرف مکہ کی طرف سفر ہے لیکن خدا کی طرف ہجرت ہونی چاہیے. خدا کی طرف سفر اصل شایع نشان نہیں ہے، نہ خدا کے نہ انسان کے، چونکہ خدا کی طرف سفر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا تک جائیں گے پھر لوٹ کر وہیں آ جائیں گے جہاں سے شروع کیا تھا، اور ایسے کرنا ہلاکت ہے، ایسے کرنا تباہی ہے. ایسے کرنا خود ایک شکست ہے، ناکامی ہے کہ خدا تک پہنچ کر پھر چھوڑ جائیں، چھوڑ کے واپس آ جائیں گے، یعنی پھر پہلی حالت پر آ جائیں گے. نہ بیت، بیت کہا جاتا ہے، ابھی گھر کو ہم بیت کہتے ہیں، آپ کے ہوٹل کا نام بھی بیتی ہے، ہم معلوم نہیں کس تناسب سے بیتی انہوں نے رکھا ہوا ہے. ہاں بیتی یعنی ہمارا گھر، میرا گھر، اگر عربی ہو معلوم نہیں، انگلش بھی لکھا ہوا ہے کہ کسی انگریز عورت کا نام ہو ممکن نہیں، معلوم نہیں، پوچھنا چاہیے مالک سے کہ کس نام پر رکھا. بیت، بیت یعنی، بیت گھر کو کہتے ہیں لیکن عرب بیت اس کو کہتے ہیں. ابھی منا میں جائیں گے، قاضی صاحب فرما رہے تھے یہ جن لے کر گئے نا زیارات پر، تو وہاں انہوں نے منا کا ایک عمل بتایا، بیتوتا ہے نا، بیتوتا. وہ بیتوتا کسی شہر کا نام نہیں ہے، ایک ادھر تقسیم ہوگی مثلا، پھر آپ دیکھیں گے ابھی تک ہمیں بیتوتا نہیں ملا مثلا، جیسے کوئی کڑا ہوتا ہے یا کوئی ایسی کھانے کی چیز ہوتی ہے. بیتوتا نا، بیتوتا، بیتوتا یعنی رات گزارنا، بیتوتا یعنی رات گزارنا. جہاں پر انسان رات بسر کرے اس کو بیت کہتے ہیں، رات بسر کرنے کو بیتوتا، اور رات اس جگہ کو جس نقطے پر رات بسر ہو اس کو بیت کہتے ہیں. خوب اب آپ بتائیں کہ ہماری راتیں کہاں بسر ہوتی ہیں. جہاں کسی کی زندگی بسر ہو رہی ہے وہ اس کا بیت ہے. ایک تو یہ مٹی کا گھر ہے، اینٹوں کا گھر ہے، بلاکوں کا گھر ہے بنا ہوا، اس میں ہماری راتیں بسر ہوتی ہیں. لیکن صرف اسی میں بسر نہیں ہوتی، بہت ساری چیزوں میں ہماری راتیں بسر ہوتی ہیں. رات گزارنے کو بیتوتا کہتے ہیں نا، اور جس میں رات بسر ہو وہ بیت ہوتا ہے. ایک بیت وہی گھر ہے، لیکن صرف ہماری راتیں گھروں میں تو بسر نہیں ہوتی، ہماری راتیں اور بہت ساری چیزوں میں، خواہشات میں بسر نہیں ہوتی ہماری راتیں، خواہشات میں نہیں بسر ہوتی. بس خواہشات میں جو رات بسر کرے یہ بیتوتا ہے، ہوا و ہوس میں، اور ہوا و ہوس ہو جائے گا اس کا بیت، خواہشات ہو جائیں گی اس کا بیت. اس نے کہاں بیتوتا کیا؟ اپنی خواہشات میں. اور انانیت، منیت، میں، خود پرستی، خود غرضی، آیا ہماری راتیں اس میں نہیں بسر ہوتی؟ کتنی راتیں ہم نے اور کتنی زندگی کے حصے ہم نے اور ایام ہم نے انانیت میں بسر کیے ہیں، کیے یا نہیں کیے ہیں؟ نہیں کیے ہیں. انا میں، اس لیے کہا تھا کہ حج کرنے کا نام نہیں، حج ہم کچھ کرنے نہیں آئے، حج میں کچھ بننے آئے ہیں. اور بننے کے لیے کہاں بنانا ہے؟ اسی پلاٹ پہ کچھ بنانا ہے جہاں پہلے بہت کچھ بنا ہوا ہے. اور جب تک وہ پہلی بلڈنگ گرے گی نہیں، ملبہ اٹھا کے پھینکیں گے نہیں، نئی بلڈنگ تعمیر نہیں ہوگی. وہ ایک بلڈنگ جس کا ملبہ گرانا ہے، پہلے تو اتنی کنکریٹ ہے کہ اس کو گرانا ہی بہت سخت ہے، اور وہ انانیت کی بلڈنگ ہے. ٹوٹی ہے کسی کی منیت اتنی ابھی تک تو آئے ہیں نا، یہاں تک تو پہنچے ہیں. کوئی ایک آدمی کہہ دے کہ میری انانیت یہاں تک ٹوٹ چکی ہے، اتنی یا وہ نشے نہیں جنہیں ترشی اتار دے، یہ اتنی سادہ بلڈنگ گرنے والی نہیں. اس کے ستون بہت گہرے ہیں، بہت راسخ ہیں، دلوں کے اندر اترے ہوئے ہیں اس کے ستون. خود غرضی، خود خائی، انانیت، میں. توجہ کریں ذرا، آئے ہیں حج کرنے کے لیے، میں، یہ میری جگہ، یہ میرا بیڈ، یہ میرا کمرہ، یہ میرا سیٹ، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا. اب دیکھو کام کیا کر رہے ہیں، اور نیت، آئے تھے حج، حج ہے قصد، قصد خدا کا، لیکن جگہ جگہ میں 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 میں. بس یہ تو قصد نہیں کیا آپ نے، آپ نے تو خدا کا ارادہ کیا تھا. آپ تو قاصد اللہ ہو، آپ کو تو مقصود خدا ہے، تو اب تو ہر جگہ میں کی جگہ کیا آ جائے؟ ذات حق یعنی خدا، چونکہ حاجی ہو اب تو، حاجی یعنی قاصد. معلوم ہوا کہ گھر میں بیٹھ کر حج کر رہے ہو، گھر سے نکلے ہی نہیں، صرف مٹی کا گھروندہ چھوڑا ہے آپ نے، لیکن جہاں راتیں بسر ہوئی تھی اس کو. بلکہ کچھ گھر ایسے ہیں جو انسان ساتھ کندھے پہ اٹھا کے ساتھ لے آتا ہے، یہ وہ گھر ہیں جو ہم اپنے ساتھ یہاں لے آئے ہیں. انانیت کا پورا محل، انانیت کا پورا شہر اٹھا کر اپنے ساتھ لے آئیں اور اسی میں پھر زندگی بسر کریں، اسی میں پھر گزارنے سے. یہ جب تک ملبہ نہیں ٹوٹے گا اس کا، یہ جب تک انانیت نہیں گرے گی، جب تک میں کا وہ گروندا مسمار نہیں ہوگا اور اس ملبے کو اٹھا کر پھینک نہیں دیں گے، اس وقت تک تو خدا کی طرف جا ہی نہیں سکتے. چونکہ ہجرت کا مطلب کیا، وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان تین ہجرتیں کرتا ہے، ہجرت صغرا، ہجرت وسطی و ہجرت کبرا. ہجرت صغرا یہ ہے کہ اپنا شہر چھوڑا ہو، یہ مٹی گارے کا شہر، یہ ہجرت صغرا ہے. ہجرت وسطی، ہجرت وسطی یہ ہے کہ انسان، ہجرت وسطی یہ ہے کہ انسان معصیت کو ترک کر دے، گناہ کو ترک کر دے اور اطاعت کی طرف آ جائے. اور معصیت، اور ہجرت کبرا یہ ہے کہ انسان حتیٰ اپنے آپ کو بھی چھوڑ دے، اپنے آپ کو بھی چھوڑ دے. چونکہ حج میں کہا تھا نا استطاعت شرط ہے، استطاعت جو فقہ میں بیان کی گئی، یہ تین استطاعتیں ہیں، بدنی استطاعت، جسمانی، مالی اور راستے کی استطاعت، یعنی سربی سفر کی استطاعت. سفر کی استطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راستے کھلے ہونے چاہیے، راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونے چاہیے. خوب، راستے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، کسی نے نہ اس گورنمنٹ نے روکا، نہ اس گورنمنٹ نے روکا، نہ کسی اور نے روکا، بلکہ سب اس گورنمنٹ کو بھی ہمارے آنے کا فائدہ ہے، اس گورنمنٹ کو بھی ہمارے آنے کا. اگر ہم لوگ نہیں آئیں گے یہ گورنمنٹ تو بھوک ہی مار جائے گی، لیکن وہ رکاوٹ ڈالیں گے ہماری راہ میں. ایک سب سے بڑی رکاوٹ حج میں وہ یہ حکومتیں نہیں ہیں، وہ یہ ایئرپورٹ نہیں ہیں، وہ یہ دوسرے مسائل نہیں ہیں، قانونی اور دوسرے. سب سے بڑی رکاوٹ، چونکہ حج قصد ہے خدا کی طرف، حج ارادہ ہے اللہ کی طرف، حج ہجرت ہے خدا کی طرف. اس ہجرت میں سب سے بڑی رکاوٹ خود انسان ہے، خود میں، یہ انا سب سے بڑی رکاوٹ ہے. یہ استطاعت بازوں کو ابھی حاصل نہیں ہے، ابھی تک اپنے آپ سے نہیں گزرے. سنسار کرنے ہیں شیطان، ان شیطانوں میں اندرونی شیطان بھی ہیں اور بیرونی شیطان بھی ہیں. سب سے پہلا پتھر سب سے بڑے شیطان کو مارنا ہے. سب سے بڑا شیطان، اعدا ادوک اللتی بین جنبیک، سب سے تیرا بڑا دشمن وہ ہے جو تیرے پہلو میں ہے، یعنی تیرا نفس امارہ. سب سے پہلا سنگریزہ اس پہ پھینکو جاتا، یعنی اپنے بت کو توڑو، یعنی اپنی انانیت کو توڑو. اس عارف بزرگوار کے بقول کے، بینک و بینی انی ینازعنی، بہت خوبصورت مصرع ہے، بینک و بینی انی ینازعنی فارفعنی بلطفک من البینی، اے خدا تیرے اور میرے درمیان بس میں ہی رکاوٹ ہوں، تیرے اور میرے درمیان صرف میں حجاب ہوں، میں رکاوٹ ہوں. اپنے لطف و کرم سے اس رکاوٹ کو بھی اٹھا دے، اس پردے کو بھی اٹھا دے، تاکہ تیرے اور میرے درمیان کوئی پردہ حائل نہ ہو. ہجرت خدا کی طرف، حج یعنی ہجرت، بسو یہ خدا، یہ ہجرت کبرا ہے، یعنی اپنی انانیت کے بیت کو چھوڑنا، اپنی معصیت کے بیت کو. بہت سارے ہیں جو گناہوں میں راتیں گزارتے ہیں، بہت سارے ہیں جو لغویات میں راتیں، کتنے بیت ہیں ہمارے، ایک بیت تو نہیں ہے، ہزاروں بیت ہیں جو رات بھر لغویات میں مشغول رہتے ہیں. وہ یہ بیتوتہ ہی لغویات ہیں جو ہواؤں حوث میں اور خواہشات میں رہتے ہیں، ان کا بیت یہ خواہشات ہیں. جو معصیت میں معذل ہیں ان کا بیت معصیات ہیں. کچھ ہیں حب دنیا میں رات گزارتے ہیں، یہ حب دنیا بیت ہے. کچھ ہیں حب اولاد میں رات گزارتے ہیں، یہ حب اولاد بیت ہے. کچھ ہیں آسائش و رفا کی فکر میں ہیں، وہ بیت ہے. کچھ ہیں انانیت و خود پرستی و انا کی فکر میں ہیں، یہ سب بیت ہیں. ابھی تو ہم نے مٹی کا گھر چھوڑا ہے اور اس کی بھی یاد آتی ہے، رہ رہ کے ستاتی ہے، روز ٹیلی فون کرتے ہیں پھر کہ وہ سالم ہے یا نہیں. ابھی جو گھر چھوڑنے ہیں وہ تو چھوڑے ہی نہیں، ان سے تو نکلے ہی نہیں ہیں ہم، بلکہ انہیں اٹھا کر اپنی ساتھ لے آئے. ان گھروں سے جب تک نہیں نکلیں گے، سفر حج ابھی شروع ہی، چونکہ سفر حج ہجرت ہے خدا کی طرف، اور خدا کی طرف ہجرت کا معنی یعنی اپنے بیت کو ترک کرو. بیت یعنی وہ کام، وہ حالتیں جن میں راتیں اور دن بسر ہوتے ہیں ان کو چھوڑو, ترک کرو. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ. لہذا امام علیہ السلام نے اس شخص کو فرمایا کہ کہاں میں جا رہا ہوں, مجھے بتائیے میں کیا کروں. ایسے کہتے ہیں نا, کوئی نصیحت کیجئے, کوئی بات بتائیے بزرگوں کے پاس جا کر. کچھ تو ایسے ہی عادتاً وہ بھیڑ چال کے طور پر, چونکہ عموماً جاتے ہیں, اب پیروں کے پاس جاتے ہیں وہ تھاپڑا لگوا کے آ جاتے ہیں, اور کسی اور کے پاس گئے, کچھ کسی عالم طالب علم کے پاس, کہتے ہیں کوئی نصیحت کر دیں. ہم بعض اسی طرح جاتے تھے ائمہ معصومین کے پاس, لیکن کچھ معرفت کے ساتھ جاتے تھے, آگہی کے ساتھ, بصیرت کے ساتھ جاتے تھے. بصیرت کے ساتھ جو جاتے تھے وہ بصیرت لے کر آتے تھے. یہ شخص جب حاضر ہوا امام کی خدمت میں, کہا میں حج پہ جا رہا ہوں, مجھے آپ اسرار حج و مجھے آداب حج بتائیے, یعنی احکام حج تو پوچھ چکا تھا پہلے, اب مجھے آداب حج اور اسرار حج بتائیے. امام علیہ السلام نے پہلا نقطہ یہ بیان کیا, فرمایا کہ تیاری کرو حج کی, اس شخص کی تیاری کرو, اس شخص کی مانند تیاری کرو کہ جس کو لوٹ کر نہیں آنا, جس کو لوٹ کر نہیں آنا. ایسے شخص کی تیاری نہ کرو جس کو لوٹ کر آنا. اس نقطے پہ غور کریں ذرا. میں ان دو تین دنوں سے مسلسل کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں یوں نہیں کہ اصال ثواب کے لیے ایک مجلس ہو رہی ہے اور کہیں کہ مرحومین کو یا موجودین کو یا سب کو اصال ثواب کر دیں, نہ, یہ مجلس ہے در حقیقت اصال ثواب کے لیے نہیں ہے, اصال انسان کے لیے ہے. ثواب کسی کو نہیں پہنچانا, انسان کو کہیں پہنچانا ہے, انسان کو کہیں پہنچانا ہے, نہ کہ انسان تک کچھ پہنچانا ہے. جیسے کھانا پکتا ہے ہم کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں ہم تک پہنچاتا ہے, نہ, حج اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم تک کچھ پہنچائے, حج اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم تک کچھ پہنچائے, نہ مادی نہ مانوی چیز. حج اس چیز کا نام ہے کہ ہم کہیں پہنچ جائیں, ہم کہیں پہنچ جائیں, ہمیں کہیں پہنچنا ہے. جو چیز حرکت کر کے کہیں پہنچتی ہے, کمال اس کا ہے, ہنر اس کا ہے. فرمایا اس شخص کی تیاری کرو جو لوٹ کر نہ آئے. تیاریاں دو طرح کی ہوتی ہیں. سامان جب ہم بیگ باندھتے ہیں اس تیاری سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کو لوٹنا ہے یا نہیں. بس اوقات کہہ بھی دیتے ہیں کہ آپ تو ایسے بیگ باندھ رہے ہیں کہ آپ کو واپس آنا ہی نہیں ہے. بس اوقات گھر والے یہ کہتے ہیں کہ آپ تو اس طرح سمیٹ رہے ہیں ساری چیزیں, اس طرح سے سب کچھ رخصت ہو رہے ہیں کہ گویا آپ کو لوٹنا ہی نہیں ہے. تیاری سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو لوٹنا ہے یا نہیں لوٹنا, خود تیاری سے. امام فرماتے ہیں اس طرح حج کی تیاری کرو کہ جس کو لوٹ کر نہیں آنا, اور واقعی لوٹ کر نہیں آنا. کیوں؟ اس لیے کہ جن چیزوں کو چھوڑ رہے ہو, جن چیزوں کو ترک کر رہے ہو, اور جس کے پاس جا رہے ہو, وہاں سے لوٹ کر آنے کی جگہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہیں مر جانا ہے یا مکہ میں یا مدینے میں کہیں دفن ہونا ہے, نا, اس گھر میں بے شک چلے جاؤ, مٹی کے گھر میں بے شک واپس چلے جاؤ, لیکن وہ تو بیتوتہ نہیں ہے. بیت تو وہ نہیں ہے, بیت تو وہ ہے کہ جو ہمارے حالات ہیں, بیت وہ ہماری عادات ہیں, بیت وہ جو کچھ ہمارے اندر بن چکا ہے, بیت وہ اپنی انانیت ہے, بیت وہ ہمارا اپنا نفس ہے. اس طرح تیاری کرو کہ اس بیت کو ایک دفعہ چھوڑوں گا پھر اس کی طرف لوٹ کر نہیں آؤں گا. اس طرح سے سفر کی تیاری کرو. استاد بزرگوار ہیں ہمارے خداوند تبارک و تعالیٰ, انہیں طول عمر عطا فرمائے, حضرت آیت اللہ حسن زادہ عاملی دامہ ذل العالی, وہ بزرگ بزرگوار استاد ہیں, بعض جانتے ہیں حضرات, نامدار شخصیت ہیں وہ. ایک شخص آئے ان کے پاس استاد کی خدمت میں, اور آ کر یہ حج کے لیے, اور وہاں ایک حوضہ میں, حوضہ علمیہ میں ایک ادب ہے, شاگرد کتنی ہی علمی مقام پر پہنچ جائیں, جب بھی مثلا حج کے لیے, تبلیغ کے لیے کہیں بھی جائیں تو اپنے استاد سے رخصت لیتے ہیں, چھٹی لیتے ہیں, یعنی کہ ہمیں اجازت ہے جانے کی, یا خود مجتہد ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی استاد کا احترام اتنا ہوتا ہے کہ وہ بغیر استاد کی اجازت کے کوئی کام نہیں کرتے. یہ ایک ادب ہے وہاں کا, بڑے بڑے بزرگ جو ان آداب کو جانتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں. ایک بزرگ شخصیت آئی استاد کے پاس اور آ کر ان سے اجازت چاہیے، رخصت چاہیے کہ ہم جا رہے ہیں اور آپ ہمیں اجازت دیجیے، اور ساتھ ہی انہوں نے بھی کچھ رہنمائی مانگی، کچھ ساتھ رہنمائی، کچھ ہدایت، کچھ فرمائیے کہ سفر حج پر جا رہے ہیں. دعا کریے، استاد کی دعا جس طرح والدین کی دعا اولاد کے لیے مستجاب دعا ہے، اسی طرح استاد کی دعا، وہ بھی اولاد ہے، اس کی علمی اولاد ہے، اس علمی اولاد کے لیے بھی مستجاب ہے. التماس دعا کی انہوں نے دعا فرمائی، انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے ان کے سامنے دعا کر دی، کہا کہ خدا تمہیں واپس نہ لائے، خدا تمہیں واپس نہ لوٹائے. تھوڑا سا انہیں یہ دعا سنگین ثقیل محسوس ہوئی کہ میں تو دعا کہہ رہا تھا، یہ تو بد دعا نظر آتی ہے، ظاہر لہجے لب و لہجے کے لحاظ سے تو بد دعا نظر آتی ہے کہ خدا تمہیں واپس نہ لائے. ان کے چہرے سے معلوم ہو گیا کہ بات ابھی اتری نہیں ہے. حضرت استاد نے فوراً چہرے کے ان کے رنگت آثار دیکھ کر، سوالیہ نشان چہرے کا پڑھ کر خود ہی وضاحت کر دی، اور یہی حدیث امام علیہ السلام کی اس کے سامنے پڑھی کہ میں نے وہ جملہ کہا ہے جو حضرت امام صادق علیہ السلام نے اس شخص سے، حاجی سے کہا تھا. یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ واقعاً اگر تم نے قصد کر لیا ہے حج کا اور حج پہ جا رہے ہو اور ایک مقبول حج کرنا چاہتے ہو تو تم واپس نہ ہو، اس لیے کہ ابھی کیا ہو تم، ذرا اپنے آپ کو گریبان میں جھانک کے دیکھو، کیا ہو تم؟ انسان، ہر انسان آتے ہوئے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے میں کیا ہوں. اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو ہم ایک عظیم انبار خواہشات کا، ایک ڈھیر آرزوؤں کا، ایک بوجھ معصیتوں کا، غفلتوں کا، صفات رذیلہ کا، بد اخلاقیوں کا، سلب حقوق کا، گناہوں کا، یہی ہے. گریبان میں ڈال جان کے دیکھیں تو یہی نظر آئے گا اندر سے. اور یہ جو کچھ جا رہا ہے، یعنی یہ پیکر معصیت جو جا رہا ہے، یہ پیکر خواہشات جو جا رہا ہے، یہ پیکر ہوا و حوث جو جا رہا ہے، یہ پیکر غفلت جو جا رہا ہے، خدا اس کو لوٹائے نہیں. اس لیے حج در حقیقت ایک جنم جدید ہے، جیسے کہا کہ ایک پیدائش جدید ہے، ایک ولادت جدید ہے، لیکن ایک ایسی ولادت ہے جو، یعنی ایک بعثت جدید ہے جو مرنے کے بعد ہوتی ہے. حج میں ایک موت ہے اور ایک جنم ہے. جو میں نے اس تعبیر سے کہا تھا کہ جب تک وہ پہلی بلڈنگ گرے گی نہیں، نئی تعمیر نہیں ہوگی. یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ حاجی جب حج میں مشرف ہوتا ہے تو اس کی ایک ولادت دوبارہ ہوتی ہے، جدید ولادت ہوتی ہے. اس طرح سے ہو جاتا ہے حج انجام دینے کے بعد جس طرح آج ہی اپنی ماں سے متولد ہوا ہے، یعنی پاک و صاف و شفاف، یعنی اس کو موت واقع ہوتی ہے. وہ گناہگار شخصیت اس کے اندر مر جاتی ہے، جب تک وہ نہ مرے نئی شخصیت پیدا نہیں ہوتی. لہذا یہ دعا ہر ایک اپنے لیے کرے کہ وہ شخصیت جو گناہوں میں لدی ہوئی ہے، گناہوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، وہ شخصیت جو غفلتوں کا شکار ہے، وہ شخصیت جو خواہشات و آرزوؤں کا شکار ہے، وہ شخصیت مر جائے، یہیں پہ ختم ہو جائے، وہ واپس نہ جائے، واپس کوئی اور جائے. بس آیا کچھ کوئی اور تھا حج کرنے، واپس کوئی اور جانا چاہیے حج کر کے. اور ہجرت کا معنی یہ ہے کہ قصد کیا ہے خدا کی طرف، ارادہ کیا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف. یہ ہجرت ہے نا، سفر ہے یہ. اس لیے کہا تھا کہ کوشش کریں، یہ خوب فرصت ہے ابھی جو ہمیں نصیب ہو گئی ہے، اصل حج سے پہلے ہی دور ہو چکے ہیں اپنی روٹین سے، اپنی معمول کی زندگی سے، اس کو ضائع نہ کریں دیکھا دیکھی کے کاموں میں. میں جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں ضائع نہ کریں دیکھا دیکھی کے کاموں میں. یہ فرصت ہے غور کرنے کے لیے، یہ فرصت ہے تیار ہونے کے لیے، یہ فرصت ہے اصلی مرحلے کو بہتر انجام دینے کے لیے. اس کو ایسے دیکھا دیکھی کے کاموں میں ضائع نہ کر دیں. اس فرصت کو کس میں صرف کریں؟ اس فرصت کو تیاری میں صرف کریں، محاسبے میں صرف کریں، اس فرصت کو صرف کریں ترک کرنے میں، قصد کریں. ابھی تک ہم سے پہلا قدم نہیں اٹھا، اور وہ پہلا قدم کون سا ہے؟ ترک بیعت. ابھی تک ہم نے ترک بیعت نہیں، جسمانی طور پر دور ہیں بہت سارے لحاظ سے، ابھی تک ہم نے بیتوتہ ترک نہیں کیا. منا کا بیتوتہ اس وقت ہوگا جب گناہوں کا بیتوتہ ترک ہوگا. دو جگہ تو ایک ایک شخص کی دو جگہ رات بسر نہیں ہوتی، ایک ہی جگہ رات بسر ہوتی ہے، یا منا میں ہوگی یا خواہشات میں ہوگی، یا حرم خدا میں ہوگی یا کسی اور جگہ ہوگی، یا انانیت میں ہوگی، یعنی یہ رات یا بارگاہ خدا میں ہوگی یا اپنی انانیت میں ہوگی. اگر اپنی انانیت میں رات بسر کی ہے پھر خدا کی بارگاہ میں یہ رات بسر. بس یہ فرصت کس لیے ہے؟ تاکہ ہم اپنی انانیت کے بیت سے نکلیں. جس طرح وہ مٹی کا گھر چھوڑ کے آ چکے ہیں، جس طرح وہ آبائی علاقہ اپنا چھوڑ کے آ چکے ہیں، اس سے بڑا گھر ایک ہے. یہ فرصت اس لیے کہ اس سے نکلیں یہاں اصل موسم حج آنے تک، کہ عنقریب آنے والا ہے، اس کے آنے سے پہلے پہلے ہم اس بیت سے نکلیں، اس انانیت کے بیت سے نکلیں، خواہشات کے بیت سے نکلیں، اس بت کے بیت سے نکلیں، غفلتوں کے بیت سے نکلیں، تعلقات کے بیت سے نکلیں، روابط کے بیت سے نکلیں. جب تک یہ بیتوتہ ترک نہیں ہوتا، بیتوتہ منا میسر نہیں آئے گا. فقط یہاں پر دیکھیں، ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح کعبے کی دیوار سے اپنے آپ کو ماسک کر کے آ جائیں. یہ زیارت ہے، یہ حج ہے نا، یہ نہیں ہے حج. اگر یہ حج ہے تو پھر یہ قوم جو پشت بھی لگا کر سارا دن کھڑا رہتا ہے، وہ مامور ان کا سپاہی کعبے کی دیوار کے ساتھ، پھر وہ سب سے زیادہ بہشتی ہے، بہشت کے سب سے بڑے اعلیٰ درجے پر وہ ہوگا، چونکہ سارا دن دیوار کے ساتھ مس ہو کر کھڑا رہتا ہے. حالانکہ بہت کم امید ہے کہ وہ بہشت کا منہ بھی دیکھ پائے گا، لیکن اب یہ نہ کریں گے. یہ کل مقام ہمارا یہ ہے کہ کسی طرح دھکے دے کر کسی طرح مس ہو. ایک عمل جب ہم کرتے ہیں مستحب، اس کے لیے اگر ہمیں چند گناہ کرنے پڑتے ہیں تو یہ خسارہ ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں. حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے بالآخر جب تک دھکے دیں گے نہیں، آپ حجر اسود تک نہیں پہنچ سکتے. ایک مومن کو، ایک خاتون کو، ایک بوڑھے کو دھکا دینا گناہ ہے، حرام ہے، اور وہ بھی مطاف میں بیٹھے خدا کے سامنے. کس کے لیے؟ ایک مستحب کام کے لیے. یعنی 20 گناہ کر کے ایک مستحب کریں، اس مستحب کی کیا قیمت رہ جاتی ہے پیچھے؟ جو گناہوں کے لفافے میں لپیٹ کے ہم خدا کے سامنے پیش کریں کہ اے خدایا یہ بوسہ حجر اسود کا، وہ خداوند کہے گا کہ میں نے جو پتھر نصب کیا تھا اس کو تو بوسہ دیا، لیکن وہ میرا مخلوق، میرا بندہ جو آیا تھا میرے بیت کی زیارت کے لیے، اس کو پاؤں تلے روند کے تو صرف ایک پتھر تک پہنچنے کے لیے آیا. مومن، روایت میں اپنی طرف سے نہیں کہا یہ جملہ، روایت میں ہے حرمت المومنی، یعنی حرمت، احترام، مومن کا احترام اعظم من الکعبہ، احترام مومن کا کعبہ سے زیادہ احترام ہے. امام علیہ السلام کی روایت ہے، حرمت المومنی اعظم من الکعبہ، کعبہ سے زیادہ احترام مومن کا ہے. مسلمان کا احترام نہیں کرتے، مومن کا احترام نہیں کرتے کعبہ کے احترام میں، کہ پشت کعبہ کی طرف نہ ہو جائے، مومن کو بے شک دھکا لگ جائے. اب یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ صرف ان پہاڑیوں سے اپنے آپ کو مس کر لینے سے اگر ہم ہو جائیں تو یہ جتنے متوے ہیں، یہ سارے جو مامور ہیں صبح شام وہاں بیٹھے رہتے ہیں، وہ یہ سارا سارا دن مس کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو. یوں نہیں ہے، دیکھیں خدا کی طرف ہجرت کرنی ہے. یہاں پر جو کچھ کرنا ہے یہ ایک لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں، اب اس نقطے کی وضاحت بعد میں کریں گے، ابھی وقت آخر کو پہنچ چکا ہے ہمارا. حج کی حرکات حقیقی حرکات ہیں، یعنی خود ان حرکات کا ایک معنی ہے. ایک لحاظ سے یہ حرکات سمبولک حرکات ہیں، ایک بڑی حقیقت کے لیے خود بھی حقیقت ہیں، لیکن ایک حقیقت ماورا کے لیے سمبولک حرکات ہیں. سمبولک یعنی تمثیلی حرکات، تمثیل ہیں. کہ انشاءاللہ توفیق اگر ہوتی ہے ان سب تمثیلات کا معنی بیان ہوگا کہ ان کی کس چیز کی تمثیل ہے. مثلا حجر اسود خود کس چیز کی تمثیل ہے، اور ہمارا حجر اسود سے کیا رابطہ ہونا چاہیے؟ حجر اسود ہے کیا چیز؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کس چیز کا سمبولک نمونہ ہے، ماڈل ہے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے. میں ایک کو دیکھا، میں نے اس کا سر زخمی تھا، حجر اسود کی دیوار سے ٹکرا کر پیچھے سے اس کو لوگوں نے دھکا دیا، ادھر سے خون بہ رہا ہے، ادھر ہاتھ رکھا ہوا، اور یہ نہیں ہے طریقہ. پس ساری ہم و غم ہمارا دیواریں چومنے میں نہ گزر جائے. ٹھیک ہے, تب مطلب اگر موقع ملتا ہے کہیں میسر ہے, کہیں کسی کا تجاوز, حقوق, ظلم, تعدی کسی پر نہیں ہو رہا ایک جگہ, بے شک آپ بھی اپنے آپ کو متبرک کر لیں, کوئی حرج نہیں, بے شک کریں. لیکن پھلانگ کے جانا, اوپر سے گزر کے جانا, دو چار کو دھکے دے کے جانا, نہ آپ کو کسی اور کام کے لیے بلایا گیا ہے, آپ کو بہت بڑے مقصد کے لیے بلایا گیا ہے, اس کو در حقیقت تیار کریں. اور وہ اپنی انانیت کی دیواریں گرانا ہے, اپنی انانیت کی دیواریں گرانا ہے, اپنی خواہشات کی دیواریں گرانا ہے. بہت سخت ہے یہ دیواریں گرانا, آسان کام نہیں. لیکن اس حرم الہی میں, اس بیت الہی میں, اس سرزمین مقدس میں, اور ان مشاعر شریفہ و مواقف کریمہ میں, ان کے صدقے خدا سے چاہیں, دعا مانگے, رو رو کے خدا سے دعا مانگے کہ پروردگارا یہ ترک بیت کی توفیق یہیں پر ہمیں عطا فرما, اس بیت کے ترک کرنے کی توفیق عطا فرما, کہ یہ رکاوٹ ہمارے راستے سے ہٹ جائے, ورنہ تیری ذات تک کبھی بھی نہیں پہنچ پائیں گے ہم. اس طرح سے آئیں حج پر کہ لوٹ کر نہیں جانا, اس شخصیت کو دفن کر کے جائیں یہیں پر, دفن کر کے جانے, کچھ بھی واپس لے کر. اور یوں نہیں کہ آپ بتائیں لوگوں کو کہ میں تبدیل ہو گیا ہوں, نا, آپ کو دیکھتے ہی لوگ کہیں کہ یہ وہ نہیں آیا, یہ کوئی اور آیا ہے. جس سے ملیں وہ تصدیق کرے کہ یہ کوئی اور آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت ہو گئی ہے, ہجرت کبرا, ہجرت اکبر واقع ہو گئی. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی وہی معنی ہوا, وہ روح ہجرت, اس سفر ہجرت اللہ میں خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے, اور یہ تمام امت مسلمہ جو مشرف ہے یہاں پر اس بیت اللہ میں, خداوند تبارک و تعالی اس پوری امت کو شعور و معرفت عطا فرمائے, اور ہمیں بھی اس شعور و معرفت سے بے نصیب نہ چھوڑے انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی. تمام مومنین کے اعمال صالح انشاءاللہ بارگاہ خدا میں بے احسن وجہ قبول ہوں. اس دعا کے ساتھ درود پڑھیے, محمد علیہ وسلم.